بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبداللہ صاحب چکڑالوی کے مباحثہ پر مسیح موعود حکم ربانی کا ریویو اور اپنی جماعت کے لیے ایک نصیحت۔ فریقین کی تحریرات سے معلوم ہوا کہ مباحثہ مندرجہ عنوان کے پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ مولوی عبداللہ صاحب احادیث نبویہ کو محض ردی کی طرح خیال کرتے ہیں اور ایسے الفاظ منہ پر لاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی سوئے ادب میں داخل ہے، اور مولوی محمد حسین صاحب نے ان کے مقابل پر یہ حجت پیش کی تھی کہ اگر احادیث ایسی ہی ردی اور لغو اور ناقابل اعتبار ہیں تو اس سے اکثر اس سے عبادات اور مسائل فقہ کے باطل ہو جائیں گے، کیونکہ احکام قرآن کی تفاصیل کا پتہ حدیث کے ذریعہ سے ہی ملتا ہے، ورنہ اگر صرف قرآن کو ہی کافی سمجھا جائے تو پھر محض قرآن کی روح سے اس پر کیا دلیل ہے کہ فریضہ صبح کی 2 رکعت اور مغرب کی 3 اور باقی 3 نمازیں 4 4 رکعت ہیں؟ یہ اعتراض ایک زبردست پیرایا میں گو اپنے اندر ایک غلطی رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس اعتراض کا مولوی عبداللہ صاحب نے کوئی شافی جواب نہیں دیا، محض فضول باتیں ہیں جو لکھنے کے بھی لائق نہیں۔ ہاں، اس اعتراض کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ مولوی عبداللہ صاحب کو ایک نئی نماز بنانی پڑی جس کا جمیع اسلام کے فرقوں میں نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ انہوں نے التحیات اور درود اور دیگر تمام ادعیہ معصورہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں درمیان سے اڑا دی اور ان کی جگہ صرف قرآنی آیتیں رکھ دی۔ ایسا ہی اور بہت کچھ نماز میں تبدیلی کی جس کے ذکر کی اس جگہ ضرورت نہیں، اور شاید مسائل حج و زکوٰۃ وغیرہ میں بھی تبدیلی کی ہوگی، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ حدیثیں ایسی ہی ردی اور لغو ہیں جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے سمجھا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان ہر دو فریق میں سے ایک فریق نے افراد کی رائے اختیار کر رکھی ہے اور دوسرے نے تفرید کی۔ فریق اول یعنی مولوی محمد حسین صاحب اگرچہ اس بات میں سچ پر ہیں کہ احادیث نبویہ مرفوعہ متصلہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو ردی اور لغو سمجھا جائے، لیکن وہ حفظ مراتب کے قاعدہ کو فراموش کر کے احادیث کے مرتبہ کو اس بلندی پر چڑھاتے ہیں جس سے قرآن شریف کی حد تک لازم آتی ہے اور اس سے انکار کرنا پڑتا ہے، اور کتاب اللہ کی مخالفت اور معارضت کی وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے اور حدیث کے قصہ کو ان قصوں پر ترجیح دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں بتصریح موجود ہیں، اور حدیث کے بیان کو کلام اللہ کے بیان پر ہر ایک حالت میں مقدم سمجھتے ہیں، اور یہ صریح غلطی اور زیادہ انصاف سے تجاوز ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، الجاثیہ آیت 7، یعنی خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ اس جگہ حدیث کے لفظ کی تنقید جو فائدہ عموم کا دیتی ہے صاف بتلا رہی ہے کہ جو حدیث قرآن کے معارض اور مخالف پڑے اور کوئی راہ تطبیق کی پیدا نہ ہو اس کو رد کر دو۔ اور اس حدیث میں ایک پیشگوئی بھی ہے جو بطور اشارت النص اس آیت سے مترشح ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ آیت ممدوحہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی اس امت پر آنے والا ہے کہ جب بعض افراد اس امت کے قرآن شریف کو چھوڑ کر ایسی حدیثوں پر بھی عمل کریں گے جن کے بیان کردہ بیان قرآن شریف کے بیانات سے مخالف اور معارض ہوں گے۔ غرض یہ فرقہ اہل حدیث اس بات میں افراد کی راہ پر قدم مار رہا ہے کہ قرآنی شہادت پر حدیث کے بیان کو مقدم سمجھتے ہیں، اور اگر وہ انصاف اور خدا ترسی سے کام لیتے تو ایسی حدیثوں کی تطبیق قرآن شریف سے کر سکتے تھے، مگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ خدا کے قطعی اور یقینی کلام کو بطور متروک اور مہجور کے قرار دے دیں، اور اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ ایسی حدیثوں کو جن کے بیانات کتاب اللہ سے مخالف ہیں یا تو چھوڑ دیں اور یا ان کی کتاب اللہ سے تطبیق کریں، بس یہ وہ افراد کی راہ ہے جو مولوی محمد حسین نے اختیار کر رکھی ہے، اور ان کے مخالف مولوی عبداللہ صاحب نے تفرید کی راہ پر قدم مارا ہے، جو سرے سے احادیث سے انکار کر دیا ہے، اور احادیث سے انکار ایک طور سے قرآن شریف کا بھی انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ کی محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے، اور آن جناب کے عملی نمونوں کے دریافت کے لیے جن پر اتباع موقوف ہے حدیث بھی ایک ذریعہ ہے، پس جو شخص حدیث کو چھوڑتا ہے وہ طریق اتباع کو بھی چھوڑتا ہے، اور مولوی عبداللہ صاحب کا یہ قول کہ تمام حدیثیں محض شکوک اور ظنون کا ذخیرہ ہے، یہ قلت تدبر کی وجہ سے خیال پیدا ہوا ہے، اور اس خیال کی اصل جڑ محدثین کی یہ غلط اور نامکمل تقسیم ہے، جس نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کیونکہ وہ یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری حدیث، اور حدیث کتاب اللہ پر قاضی ہے، گویا احادیث ایک قاضی یا جج کی کرسی پر بیٹھی ہیں اور قرآن ان کے سامنے ایک مستغیث کی طرح کھڑا ہے اور حدیث کے حکم کتابیں ہے۔ ایسی تقریر سے بے شک ہر ایک کو دھوکہ لگے گا، کہ جبکہ حدیثیں 100-150 برس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع کی گئی ہیں اور انسانی ہاتھوں کے مس سے وہ خالی نہیں ہیں، اور بائیں ہما وہ احاد کا ذخیرہ اور ظنی ہیں، اور ان میں قسم متواترات شاذ و نادر جو حکم معدوم کا رکھتی ہیں، اور پھر وہی قرآن شریف پر قاضی بھی ہیں۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ تمام دین اسلام ظنیات کا ایک تودہ اور انبار ہے، اور ظاہر ہے کہ ظن کوئی چیز نہیں ہے، اور جو شخص محض ظن کو پنجہ مارتا ہے وہ مقام بلند حق سے بہت نیچے گرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ یونس آیت 37۔ یعنی محض ظن حق الیقین کے مقابلہ پر کچھ چیز نہیں، پس قرآن شریف تو یوں ہاتھ سے گیا کہ وہ بغیر قاضی صاحب کے فتووں کے واجب العمل نہیں اور متروک اور محجور ہے، اور قاضی صاحب یعنی احادیث صرف ظن کے میلے کچیلے کپڑے زیب تن رکھتے ہیں، جن سے احتمال کذب کسی طرح مرتفع نہیں، کیونکہ ظن کی تعریف یہی ہے کہ وہ دروغ کے احتمال سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اس صورت میں نہ تو قرآن ہمارے ہاتھ میں رہا اور نہ حدیث اس لائق اس پر بھروسہ ہو سکے، گویا دونوں ہاتھ سے گئے۔ یہ غلطی ہے جس نے اکثر لوگوں کو ہلاک کیا۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نوٹ دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، میں جب اشتہار کو ختم کر چکا، شاید 2-3 سطریں باقی تھیں، تو خواب نے میرے پر زور کیا یہاں تک کہ میں بمجبوری کاغذ کو ہاتھ سے چھوڑ کر سو گیا، تو خواب میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبداللہ صاحب چکڑالوی نظر کے سامنے آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے یہ کہا، خوصف القمر و شمس فی رمضان فبأی آلائے ربکما تکذبان، یعنی چاند اور سورج کو تو رمضان میں گرہن لگ چکا، پس تم اے دونوں صاحبو کیوں خدا کی نعمت کی تکذیب کر رہے ہو؟ پھر میں خواب میں اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کو کہتا ہوں کہ آلا سے مراد اس جگہ میں ہوں، اور پھر میں نے ایک دالان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ اس میں چراغ روشن ہے، گویا رات کا وقت ہے، اور اسی الہام مندرجہ بالا کو چند آدمی چراغ کے سامنے قرآن شریف کھول کر اس سے یہ دونوں فقرے نقل کر رہے ہیں، گویا اسی ترتیب سے قرآن شریف میں وہ موجود ہے، اور ان میں سے ایک شخص کو میں نے شناخت کیا کہ میاں نبی بخش صاحب رفوگر امرتسری ہیں۔ یہاں حاشیہ ختم ہوا۔ حضور فرماتے ہیں، اور صراط مستقیم جس کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس مضمون کو لکھا ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی ہدایتوں پر قائم ہونے کے لیے تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے، جس سے بڑھ کر ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں۔ وہ خدا کا کلام ہے، وہ شک اور ظن کی علائشوں سے پاک ہے۔ دوسری سنت، اور اس جگہ ہم اہل حدیث کی اصطلاحات سے الگ ہو کر بات کرتے ہیں، یعنی ہم حدیث اور سنت کو ایک چیز قرار نہیں دیتے جیسا کہ رسمی محدثین کا طریق ہے، بلکہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز۔ سنت سے مراد ہماری صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ رہے گی، یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور قدیم سے عادت اللہ یہی ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں، تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 150 برس بعد مختلف راویوں کے ذریعوں سے جمع کیے گئے ہیں۔ پس سنت اور حدیث میں مابہل امتیاز یہ ہے کہ سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ تواتر رکھتا ہے، جس کو آن حضرت نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا، اور وہ یقینی مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجہ پر ہے۔ اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لیے معمور تھے، ایسا ہی سنت کی اقامت کے لیے بھی معمور تھے۔ پس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے، ایسا ہی سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے۔ یہ دونوں خدمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجا لائے اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا۔ مثلا جب نماز کے لیے حکم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اس قول کو اپنے فعل سے کھول کر دکھلا دیا اور عملی رنگ میں ظاہر کر دیا کہ فجر کی نماز کی یہ رکعت ہیں اور مغرب کی یہ، اور باقی نمازوں کے لیے یہ رکعت ہیں۔ ایسا ہی حج کر کے دکھلایا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ہزارہا صحابہ کو اس فعل کا پابند کر کے سلسلہ تعامل بڑے زور سے قائم کر دیا۔ بس عملی نمونہ جو اب تک امت میں تعامل کے رنگ میں مشہود و محسوس ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ لیکن حدیث کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روبرو نہیں لکھوایا، اور نہ اس کے جمع کرنے کے لیے کوئی اہتمام کیا۔ کچھ حدیثیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع کی تھیں، لیکن پھر تقویٰ کے خیال سے انہوں نے وہ سب حدیثیں جلا دیں کہ یہ میرا سما بلا واسطہ نہیں ہے، خدا جانے اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر جب وہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم کا گزر گیا تو بعض تبا تابعین کی طبیعت کو خدا نے اس طرف پھیر دیا کہ حدیثوں کو بھی جمع کر لینا چاہیے، تب حدیثیں جمع ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اکثر حدیثوں کے جمع کرنے والے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، انہوں نے جہاں تک ان کی طاقت میں تھا حدیثوں کو تنقید کی، اور ایسی حدیثوں سے بچنا چاہا جو ان کی رائے میں موضوعات میں سے تھیں، اور ہر ایک مشتبہ الحال راوی کی حدیث نہیں لی۔ بہت محنت کی، مگر تاہم چونکہ وہ ساری کاروائی بعد از وقت تھی، اس لیے وہ سب زن کے مرتبہ پر رہی۔ بھائی ہما، یہ سخت ناانصافی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ وہ سب حدیثیں لغو اور نکمی اور بے فائدہ اور جھوٹی ہیں، بلکہ ان حدیثوں کے لکھنے میں اس قدر احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور اس قدر تحقیق اور تنقید کی گئی ہے جو اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہودیوں میں بھی حدیثیں ہیں، اور حضرت مسیح کے مقابل پر بھی وہی فرقہ یہودیوں کا تھا جو عامل بالحدیث کہلاتا تھا، لیکن ثابت نہیں کیا گیا کہ یہودیوں کے محدثین نے ایسی احتیاط سے وہ حدیثیں جمع کی تھیں جیسا کہ اسلام کے محدثین نے۔ تاہم یہ غلطی ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جب تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک لوگ نمازوں کی رکعت سے بے خبر تھے یا حج کرنے کے طریق سے نااشنا تھے، کیونکہ سلسلہ تعامل نے جو سنت کے ذریعہ سے ان میں پیدا ہو گیا تھا، تمام حدود اور فرائض اسلام ان کو سکھلا دیے تھے۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان حدیثوں کا دنیا میں اگر وجود بھی نہ ہوتا جو مدت دراز کے بعد جمع کی گئیں، تو اسلام کی اصلی تعلیم کا کچھ بھی حرج نہ تھا، کیونکہ قرآن اور سلسلہ تعامل نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا۔ تاہم حدیثوں نے اس نور کو زیادہ کیا، گویا اسلام نور علی نور ہو گیا، اور حدیثیں قرآن اور سنت کے لیے گواہ کی طرح کھڑی ہو گئیں، اور اسلام کے بہت سے فرقے جو بعد میں پیدا ہو گئے، ان میں سے سچے فرقے کو احادیث صحیحہ سے بہت فائدہ پہنچا۔ بس مذہب اسلم یہی ہے کہ نہ تو اس زمانہ کے اہل حدیث کی طرح حدیثوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ قرآن پر وہ مقدم ہیں، اور نیز اگر ان کے قصے صریح قرآن کے بیانات سے مخالف پڑیں تو ایسا نہ کریں کہ حدیثوں کے قصوں کو قرآن پر ترجیح دی جاوے اور قرآن کو چھوڑ دیا جائے، اور نہ حدیثوں کو مولوی عبداللہ چکڑالوی کے عقیدہ کی طرح محض لغو اور باطل ٹھہرایا جائے، بلکہ چاہیے کہ قرآن اور سنت کو حدیثوں پر قاضی سمجھا جائے، اور جو حدیث قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو اس کو بصر و چشم قبول کیا جاوے۔ یہی صراط مستقیم ہے، مبارک وہ جو اس کے پابند ہوتے ہیں، نہایت بدقسمت اور نادان وہ شخص ہے جو بغیر لحاظ اس قاعدہ کے حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، آج رات مجھے رویا میں دکھایا گیا کہ ایک درخت باردار اور نہایت لطیف اور خوبصورت اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور کچھ جماعت تکلف اور زور سے ایک بوٹی کو اس پر چڑھانا چاہتی ہے جس کی جڑ نہیں بلکہ چڑھا رکھی ہے۔ وہ بوٹی افتیمون کی مانند ہے، اور جیسے جیسے وہ بوٹی اس درخت پر چڑھتی ہے اس کے پھلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس لطیف درخت میں ایک کجواہٹ اور بدشکلی پیدا ہو رہی ہے، اور جن پھلوں کی اس درخت سے توقع کی جاتی ہے ان کے ضائع ہونے کا سخت اندیشہ ہے، بلکہ کچھ ضائع ہو چکے ہیں۔ تب میرا دل اس بات کو دیکھ کر گھبرایا اور پگھل گیا، اور میں نے ایک شخص کو جو ایک نیک اور پاک انسان کی صورت پر کھڑا تھا پوچھا کہ یہ درخت کیا ہے اور یہ بوٹی کیا ہے جس نے ایسے لطیف درخت کو شکنجہ میں دبا رکھا ہے؟ تب اس نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ یہ درخت قرآن خدا کا کلام ہے، اور یہ بوٹی وہ احادیث اور اقوال وغیرہ ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں یا مخالف ٹھہرائی جاتی ہیں، اور ان کی کثرت نے اس درخت کو دبا لیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تب میری آنکھ کھل گئی، چنانچہ میں آنکھ کھلتے ہی اس وقت جو رات ہے اس مضمون کو لکھ رہا ہوں اور اب ختم کرتا ہوں، اور یہ شنبہ کی رات ہے اور 12 بجے کے بعد 20 منٹ کم 2 بجے کا وقت ہے۔ الحمدللہ علی ذلک۔ میم غین الف، یعنی مرزا غلام احمد۔